السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ساتھ. امریکہ میں گزشتہ 24 برس کے شکار مزید 1100 سے زائد مریض دم توڑ گئے ہیں. دنیا بھر میں کورونا کے متاثرین کی تعداد 1,00,000 سے بڑھ گئی ہے. اموات کا گراف 6,34,000 سے آگے نکل گیا ہے. بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 49,000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں, جس کے بعد کیسز کی کل تعداد 12,87,000 سے زیادہ ہے. جنوبی ایشیا میں سب سے متاثرہ ملک بھارت بن گیا ہے, 600 سے بڑھ گئی ہیں. براعظم افریقہ کا سب سے متاثرہ ملک جنوبی افریقہ بن گیا ہے, جہاں متاثرین کی بڑھ چکی ہے. اب تک دنیا بھر میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ ٹیسٹ امریکہ میں رپورٹ ہوئے ہیں, جن کی تعداد 5,14,00,000 ہے. اس کے بعد 2,60,00,000 کے ساتھ روس ہے, جبکہ تیسرے نمبر پر بھارت ہے, جہاں 1,50,000 ٹیسٹ کیے جا چکے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54 اموات ہوئی ہیں اور 1,209 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. سفیر یاوشنگ نے کہا ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کے ساتھ چین کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے لیے ہونے والی ریسرچ کر رہا ہے. جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے چینی سفارتکار نے کہا کہ 13,000 چینی ہنرمند اور 60,000 پاکستانی کام کر رہے ہیں. ان پھوٹنے کے بعد سی پیک پر کام کرنے والی کسی بھی فرد کی ملازمت ختم نہیں کی گئی ہے. وفاقی حکومت نے وفاق اور صوبوں کے درمیان قومی مالیاتی کمیشن پر اتفاق رائے حاصل کرنے اور اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات دور کرنے کے لیے کمیشن میں رد و بدل کر دیا ہے, جس کے تحت اب وزیراعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کمیشن کے چیئرمین نہیں ہوں گے, جبکہ کمی تبدیل کیا گیا ہے جس پر صوبوں بالخصوص صوبہ سندھ کو کافی خدشات تھے. پنجاب میں درسی کتب کے اشاعتی سرکاری ادارے ٹیکس نے اسلام آباد اور پاکستان مخالف مواد کی بنیاد پر نجی پبلشرز کی 100 سے زائد کتب پر پابندی عائد کر دی ہے. ان میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور کیمبرج کی بھی کئی درسی کتب شامل ہیں. یہ پابندی ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جب چند روز قبل پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل منظور کیا, جس میں پیغمبر اسلام, مقدس شخصیات اور پاکستان سے متعلق قابل اعتراض مواد پر پابندی لگانے کی تجاویز بھی شامل ہیں. پابندی کا اعلان پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مینیجنگ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بورڈ نے 10,000 کتب پرائیویٹ اسکولوں سے اکٹھی کی ہیں, جس پر بورڈ کی جانب سے بنائی گئی 30 کمیٹیاں کے مواد کا جائزہ لے رہی ہیں. منظور ناصر کے مطابق صوبے کے نجی اسکولوں میں ملک اور مذہب کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے, لہذا ان کتب کی جانچ پڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے. قوانین اس قومی سلامتی اور امن کے خلاف مواد پر مبنی کتاب پر پابندی ہوگی. منظور ناصر کا کہنا تھا کہ کئی کتب میں کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے, جبکہ کئی کتب میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش بھی غلط درج ہے. اسلام پر پابندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر کھولنے کا حکم دے دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے جدی کے خلاف محفوظ کردہ فیصلہ پڑھ کر سنایا, جس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ آن لائن گیم پب جی پر پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے, اس لیے اسے فوری طور پر کھولا جائے. عدالت نے قرار دیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے گیم معطلی کے 1 جولائی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. پاکستان میں نیب قوانین میں ترامیم کے لیے حزب اقتدار اور کر دی ہیں, جبکہ حزب اختلاف کے سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کے لیے ابتدائی مسودہ بھی حکومت کو دے دیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی بھی کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. خالد حمید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں نیب قوانین میں ترامیم کے لیے حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے دوبارہ کوششیں شروع کر دی ہیں، جبکہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کے لیے ابتدائی مسودہ بھی حکومت کو دے دیا ہے. سپیکر قومی اسمبلی نے ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی بھی تشکیل دے دی ہے. اسلام آباد سے آصف علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں سپریم کورٹ کے نیب سے متعلق حالیہ فیصلوں کے بعد نیب قوانین میں ترمیم کا مطالبہ ایک مرتبہ پھر زور پکڑنے لگا ہے. گزشتہ روز نیب کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ تفتیش مکمل ہونے سے قبل گرفتاری بلا جواز ہے. سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے نیب قوانین میں ترمیم کے معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی کے قیام کی منظوری بھی دے دی ہے. جمعرات کو کمیٹی کے اجلاس کے بعد کمیٹی سربراہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نیب اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے معاملات پر گفتگو کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے ارکان ساتھ مل بیٹھے ہیں. یہ طے پایا ہے کہ کل نیب کا مجوزہ ڈرافٹ اور ایف اے ٹی ایف قانون کے مسودہ جات اراکین اپوزیشن کو پیش کر دیں گے. نیب قانون پر ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، جبکہ اپوزیشن کا اپنا نقطہ نظر ہے.
نیب کا متعلقہ ہمارا پروپوزل ہے، ان سے ہم شیئر کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس پر ہم بات چیت کریں گے. ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی اور ہے کہ ہم باہمی مشاورت سے اتفاق رائے پہ آ سکیں یا ایک دوسرے کو قائل کر سکیں تاکہ پیش رفت ہو پاکستان کے مفاد میں.
وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو احتساب کے نئے نظام پر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. حکومت بھی نیب سے خوش نہیں، کیونکہ کمزور کیس بنانے اور کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے کیسوں کا نتیجہ نہیں نکلتا. سپریم کورٹ کے نیب سے متعلق فیصلے سے قانونی اعتبار سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا.
کہ پہلی بات یہ کہ کوئی بے گناہ نہیں پکڑا جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی گناہگار پکڑا جائے اور اس کے اوپر کیسز چلے تو وہ پھر اپنی کنکلوژن پہ پہنچے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کا کیس جو ہے وہ نہیں شروع ہوتے، اور شروع ہو جائے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے ایک پورا پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر کوشچن نہیں ہے. تو نیب کا ادارہ زیادہ ڈسکس ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگوں کے کیسز ہیں.
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ عدالتیں مسلسل نیب قوانین میں خامیوں اور طریقہ کار پر سوالات اٹھاتی رہیں. نیب قانون میں ترمیم کے لیے 32 صفحات پر مشتمل مسودہ حکومت کو دے دیا ہے.
تو ہم نے تو ہمیشہ جو کمیٹی بنی تھی پیچھے 4-5 مہینے پہلے، ہم نے وہاں بھی کہا تھا کہ آپ اس نیب کو ختم کر دیں، اور اگر نیب کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو یہ ترمیم ہے. ہم نے ترمیم کا پیکج دے دیا تھا تاکہ یہ جو قانون ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق، ہمارے آئین کے مطابق اس کو چینج کر دیا جائے.
سابق پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس ادارے کے بارے ریمارکس کے بعد اس ادارے کی اخلاقی حیثیت ختم ہوتی جا رہی ہے.
یا تو اس چارج شیٹ کے بعد جو اس آرڈر میں لکھ دیا گیا، جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بعد، یا تو چیئرمین نیب، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب اور ڈی جیز نیب، یہ سارے یا تو ان ایپ کو چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ ان کی اب مورل اتھارٹی حیثیت کوئی نہیں رہے گی، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو ہی ختم کر دیا جائے کیونکہ اس کی بھی جو لیگیلٹی ہے اور اس کی جو کریئس کی ایگزسٹنس ہے اس پر بھی سوالات سپریم کورٹ نے اٹھا دی.
وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ نیب قوانین میں ترمی کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن حکومت احتساب پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی اور بدعنوان عناصر کے خلاف بلا تحریف احتساب کا عمل جاری رہے گا. اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں پر بدعنوانی کے سنجیدہ کیسز ہیں. بلاول بھٹو کا نیب کو بند کرنے اور چیئرمین نیب کو گھر بھیجے جانے کے حوالے سے بیان مزہ کا خیز ہے. آصف علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
وفاقی حکومت نے وفاق اور صوبوں کے درمیان قومی مالیاتی کمیشن پر اتفاق رائے حاصل کرنے اور اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات دور کرنے کے لیے کمیشن میں رد و بدل کر دیا ہے، جس کے تحت اب وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کمیشن کے چیئرمین نہیں ہوں گے، جبکہ کمیشن کے سامنے رکھے جانے والے ٹرمز آف ریفرنسز کو بھی تبدیل کیا گیا، جس پر صوبوں، بالخصوص صوبہ سندھ کو کافی خدشات تھے. صوبوں اور وفاق کے درمیان وسائل کی کمی کے لیے قائم کمیشن میں تبدیلیوں کے بارے میں جانتے ہیں. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
وفاقی حکومت نے وفاق اور صوبوں کے مابین وسائل کی تقسیم کے لیے تشکیل دیے گئے 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کے اراکین میں رد و بدل کے علاوہ کمیشن کے طریقہ کار میں بھی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ نئے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں حکومت نے رد و بدل کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور وفاقی سیکرٹری خزانہ کی کمیشن میں تقرری کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس طرح کمیشن کے اراکین کی تعداد بھی 11 سے کم کر کے 9 کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے کمیشن کے پہلے سے طے شدہ ٹرمز آف ریفرنسز میں بھی تبدیلی کر کے اس میں کئی شکوں کا خاتمہ کر دیا ہے، جس میں وفاق کے زیر انتظام سرکاری اداروں کے نقصانات وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مل کر نقصانات کا ازالہ کرنے کی شک سب سے اہم تصور کی جا رہی ہے، جس پر صوبوں کو کافی اعتراضات بھی تھے۔ تاہم نئی شک کے تحت قومی اہمیت کے حامل منصوبوں میں وفاق اور صوبوں کی جانب سے منصوبے کے اخراجات مل کر برداشت کرنے کو کمیشن نے نئے ٹرمز آف ریفرنسز میں شامل کیا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے ایک اور شک کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، جس کے تحت کمیشن کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، گلگت بلتستان اور حال ہی میں خیبر پختونخوا میں شامل کیے گئے قبائلی علاقہ جات میں وسائل کی فراہمی کے لیے اخراجات کے تعین پر بھی غور کرنا تھا۔ ان تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے معاشی ماہر ڈاکٹر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ کمیشن کے ارکان میں تبدیلی کا براہ راست تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت اس درخواست سے ہے، جس میں حکومت کے پرانے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عابد سلہری کے مطابق اگر ہائی کورٹ کمیشن میں مشیر خزانہ کی تقرری کو کالعدم قرار دے دیتی تو اس سے حکومت کے لیے بحرانی کیفیت پیدا ہوتی۔
کانسٹیٹیوشن پروویژن نہیں تھی ایڈوائزر کی، تو اگر نہ بھی نکالا جاتا تو کورٹ جو ہے وہ پرم دستگیر کی جو پٹیشن تھی کورٹ اپنے رولنگ دے گی۔ اس وقت تو ڈیفینیٹلی وہ جو کرائسس اس سے ہونا جو سکتا تھا، گورنمنٹ نے بڑا وائز تھی پوائنٹ اپنے ریٹرن پہ پہنچنے سے پہلے اس کو نوٹیفیکیشن کو ڈرا کر دیا۔
ڈاکٹر عابد سلہری کے بقول دوسری جانب حکومت ستمبر اکتوبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے قبل این ایف سی پر مشاورت کے عمل کو بھی شروع کرنا چاہتی ہے، تاکہ مذاکرات کے دوران یہ بتایا جا سکے کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان مالیاتی ایوارڈ کے معاملے پر کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے۔
جو بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ استعمال کرنا چاہے گی تاکہ بتا سکے ریویو کے ٹائم پہ، اس کو آلریڈی انیشیٹ کر دیا گیا پروسیس کو۔
ادھر دوسری جانب قومی مالیاتی کمیشن کی دوبارہ تشکیل پر بھی سندھ حکومت کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ این ایف سی کے ٹرمز آف ریفرنسز کی تین شقیں آئین سے متصادم ہیں اور قومی سطح کے منصوبوں کے لیے وفاق صوبوں کے مالیاتی شیئر سے کٹوتی نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ آخری بار 2010 میں وفاق اور صوبوں کے درمیان 7ویں این ایف سی ایوارڈ پر اتفاق رائے ہوا تھا، تاہم 8واں اور 9واں کمیشن اس حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت پہلی بار صوبوں کا وسائل میں حصہ 49% سے بڑھا کر بتدریج 57.5% کیا گیا تھا، جبکہ صوبوں کو ملنے والی رقوم کے لیے روایتی طور پر اپنائے جانے والے محض آبادی کے معیار کو تبدیل کر کے اس میں غربت اور پسماندگی کے پہلوؤں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ کئی معاشی اور سیاسی ماہرین کے مطابق صوبوں اور وفاق کے درمیان مالیاتی مسائل ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، جس پر اتفاق رائے پیدا کرنا آسان تو نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ ایک جانب جہاں آئینی لحاظ سے صوبوں کو ملنے والے حصے کو کم نہیں کیا جا سکتا، وہیں وفاقی حکومت کو یہ بھی شکوہ ہے کہ اس کے بعد صوبوں کو ان کے حصہ دیے جانے، قرضوں کی ادائیگی اور دفاعی اخراجات کے بعد حکومتی امور چلانے کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں چین کے سفیر یاو چینگ نے کہا ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کے ساتھ چین کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے لیے ہونے والی ریسرچ معلومات کا تبادلہ کرا ہے۔ جمعرات کے روز اسلام آباد میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے چینی سفارتکار نے کہا کہ 13,000 چینی ہنرمند اور 60,000 پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور ان کے بقول کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد سی پیک پر کام کرنے والے کسی بھی فرد کی ملازمت ختم نہیں کی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے آن لائن گیم پلیئرز بیٹل گراؤنڈ پب جی پر پابندی کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے اور پی ٹی اے کو گیم فوری طور پر کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پابندی لگانا کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ ذمہ دار استعمال ضروری ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلے میں قرار دیا کہ پی ٹی اے کا گیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ غلط ہے۔ پی ٹی اے کے گیم معطلی کے 1 جولائی والے نوٹیفیکیشن کو کالا دم قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایت کی کہ وہ گیم کو فوری طور پر کھول دے۔ عدالت نے پی ٹی اے کو گیم سے متعلق درخواستوں پر 7 روز میں دوبارہ فیصلہ کرنے کا بھی حکم دیا اور قرار دیا کہ پی ٹی اے 7 دن کے اندر گیم سے متعلق وجوہات پر تفصیلی آرڈر کرے، جس میں پب جی سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کی جائیں۔ 1 جولائی کو پی ٹی اے نے مختلف طبقات سے شکایت موصول ہونے اور نوجوانوں کی مبینہ خودکشی پر پنجاب پولیس کی رپورٹ کے بعد پب جی گیم پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے بھی اس پر آواز اٹھائی گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پب جی ان پاکستان جیسے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرتے رہے، جبکہ پاکستان میں پب جی کنٹرول کرنے والی کمپنی نے پی ٹی اے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس بارے میں بائٹس فار آل کے شہزاد احمد کہتے ہیں کہ پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں، انٹرنیٹ کے ذمہ دارانہ استعمال کی ضرورت ہے۔
ریسپانسیبل یوز جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہیے اسٹیٹ کو، کہ لوگوں کو بتائے کہ جی ہیٹ اسپیچ نہیں کرنی، اور لوگوں کو بتائے کہ جی کس کی جو اس کا جو ذمہ دارانہ استعمال ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آن دی ادر سائڈ، جیسے اگر بچے پب جی کھیل رہے ہیں تو کیا ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے؟ ماں باپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ کیا، اور ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔
گزشتہ روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پی ٹی اے نے بتایا تھا کہ گیم کی انتظامیہ سے پب جی کے سیشنز اس کو پاکستان میں استعمال کرنے والوں اور کمپنی کی طرف سے نافذ کردہ کنٹرولز کی تفصیلات طلب کی تھی، تاہم پب جی کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لہذا پی ٹی اے نے فیصلہ کیا ہے کہ آن لائن گیم پب جی پر پابندی برقرار رہے گی۔ ٹویٹ کے مطابق اتھارٹی نے یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں 9 جولائی کو کی گئی تفصیلی سماعت کے بعد کیا۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر عمار جعفری کہتے ہیں کہ پابندی لگانے سے اس گیم کو کوئی فرق نہیں پڑا، پروکسی کے ذریعے بچے اسے لگاتار استعمال کرتے رہے ہیں۔
کیا خیال ہے کہ پی ڈی اے تو بچے باہر آ جائیں گے؟ 1000 طریقے آپ کو بائی پاس کرنے کے، پتہ ہے جب پاکستان میں یوٹیوب بین ہوئی تھی تو اس وقت اتنے وائرس آئے تھے ہمارے سسٹم کے اوپر کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے پروکسی یوز کیے، لوگوں نے اور 50 یوز کی اپنا بائی پاس کرنے کے لیے سسٹم کو، تو آپ یہ کر دیں کیا فرق پڑتا ہے، پی ٹی اے کر دیں بڑی اچھی بات ہے۔
پی ٹی اے نے گیم پر پابندی لگانے کے بعد موقف اپنایا تھا کہ اتھارٹی کو اس گیم کے خلاف لاتعداد شکایت موصول ہوئی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ یہ گیم اپنا عادی بنا دیتی ہے، وقت کا ضیاع اور بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر سنگین منفی اثرات کا باعث بنتی ہے۔ پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ حالیہ رپورٹس کے مطابق پب جی گیم کے حوالے سے خودکشی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی اے کو شکایت کرنے والوں سے بات کر کے اس معاملے کو دیکھنے اور فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے صوبہ بھر میں نجی پبلشرز کی 100 کتابوں پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تمام کتابیں نجی سکولوں میں پڑھائی جاتی تھیں۔ پابندی کی زد میں آنے والی کتابوں میں برطانوی پبلشرز آکسفورڈ اور کیمبرج بھی شامل ہیں۔ ماہرین تعلیم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے طلباء اور طالبات میں فکری سوچ اور صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ لاہور سے ضیاء الرحمان اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
پابندی کا اعلان پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر رائے منظور ناصر نے 23 جولائی کو لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، جس پر فوری عمل کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی بورڈ نے بتایا کہ بورڈ نے 10,000 کتابیں پرائیویٹ سکولوں سے اکٹھی کی ہیں، جس پر بورڈ کی جانب سے بنائی گئی 30 کمیٹیاں ان کتب کے مواد کا جائزہ لے رہی ہیں۔ منظور ناصر کے مطابق صوبے کے نجی سکولوں میں ملک اور مذہب کے خلاف نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ ایم ڈی نے کہا کہ اسلام، قومی سلامتی اور امن کے خلاف مواد پر مبنی کتاب پر پابندی ہوگی، جبکہ اسکولوں میں اقوال زری میں مہاتما گاندھی کے اقوال پڑھائے جا رہے تھے۔
ہماری ریزرویشن اس پہ بالکل تھی، جہاں تک کنوے کر سکتے تھے ہم نے یہ بات کنوے کی کہ نہ ان کی کمپیٹنس ہے نہ وہ اس سے کوئی ملک اور اسلام کا فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن اب کیونکہ پنجاب اسمبلی نے قانون بنا دی ہے ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ وہ آپ بھی مانیں گے میں بھی مانوں گا، یعنی ماننے بننے سے پہلے آپ ساری ڈبیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے کی، اور مختلف جگہ کے ہر فورم کے اوپر بیٹھ کے میں نے آواز بلند یہ بات کی کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا خدمت انہوں نے پہلے کی ہے۔
ماہر تعلیم اور مصنفہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کتابوں کے مواد سے متعلق تمام فیصلے علماء اتحاد کریں گے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عارفہ نے کہا کہ انہیں بہت افسوس ہوا کہ جب انہوں نے یہ پڑھا کہ کتابوں کی جانچ اب تحفظ بنیاد اسلام بل کے تحت ہوگی۔ ڈاکٹر عارفہ نے کہا کہ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب تک نے اپنا سانچہ توڑ دیا ہے۔
جو کتاب ہے وہ جی ڈی پی آر جائے گی، کل میں نے دیکھا ہے وہ تحفظ بنیاد اسلام میں، جو کچھ دنیا بھر میں پڑھایا گیا آج ہم لوگوں کو کی باتیں نکال رہے ہیں، کل کو لوگ ہماری باتیں پڑھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں پابند ہونے کی بجائے دیکھنے کی، تجزیہ کرنے کی، مقابلہ کرنے کی، اور اس وقت کی دنیا تو کمپیریٹو نالج پر زور دے رہی ہے نا۔
واضح رہے. پنجاب اسمبلی نے 22 جولائی 2020 کو تحفظ بنیاد اسلام بل 2020 کو تمام سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں متفقہ طور پر منظور کیا تھا, جس کے تحت پنجاب حکومت کے ادارے ڈائریکٹوریٹ آف جنرل پبلک ریلیشنز کو کتابوں کی چھان بین کا اختیار دیا گیا ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
افغان حکومت نے طالبان کی جانب سے قیدیوں کی رہائی سے متعلق نئی تجاویز پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. تاہم ایک افغان اہلکار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس بارے میں افغان حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. دوحا میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ طالبان عید الاضحیٰ سے قبل افغان سیکیورٹی افواج کے باقی قیدیوں کو رہا کرنے پر تیار ہیں, بشرطے کہ افغان حکومت طالبان کے باقی رہ جانے والے قیدیوں کو رہا کر دے. طالبان نے ایسا ہونے پر عید کے بعد بین الافغان مذاکرات شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی روح سے افغان حکومت کو طالبان کے 5,000 قیدی اور طالبان کو افغان سیکیورٹی فورسز کے 1,000 قیدی رہا کرنے کا پابند کیا گیا ہے. افغان حکومت نے اب تک طالبان کے 4,398 قیدی رہا کیے ہیں, جبکہ طالبان نے سرکاری فوجوں کے 861 قیدی آزاد کیے ہیں. افغان حکومت نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے بقیہ 600 قیدی رہا کرنے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ طالبان قیدیوں کی متبادل فہرست فراہم کریں. تاہم طالبان کا اصرار ہے کہ حکومت انہیں قیدیوں کو رہا کرے جن کے نام حکومت کو فراہم کیے جا چکے ہیں. ادھر پناہ گزینوں سے متعلق افغان وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 4,00,000 سے زائد افغان مہاجرین وطن واپس پہنچے ہیں. وزارت کے ترجمان محمد رضا بایار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ واپس آنے والے بیشتر مہاجرین ایران سے واپس لوٹے ہیں, جبکہ 18,000 پاکستان سے اور 1,000 ترکی سے واپس آئے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اب آئیے کچھ عالمی خبروں کی طرف چلتے ہیں. ترکی کے شہر استنبول میں واقع آیا صوفیہ میں لگ بھگ 8 عشروں کے بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی گئی, جس کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت کئی اہم رہنما اور شہریوں کی بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی. تفصیلات اصل صحیح کی رپورٹ میں.
نماز جمعہ کے اجتماع میں 1,000 کے لگ بھگ نمازی شریک ہوئے, جبکہ حکمراں جماعت کے کئی رہنماؤں نے بھی نماز جمعہ ادا کی. آیا صوفیہ کے باہر خواتین اور مرد حضرات کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ کا بھی انتظام کیا گیا, جبکہ عمارت کی طرف جانے والی متعدد سڑکوں کو بند رکھا گیا. ترک میڈیا کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے قطر اور آذربائیجان سمیت کئی مسلمان ممالک کے رہنماؤں کو بھی دعوت دی گئی تھی. نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے لگ بھگ 20,000 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے. ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے چند روز قبل اپنے ایک حکم نامے میں 1934 میں میوزیم میں تبدیل کی گئی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو ایک بار پھر مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا. عدالتی فیصلے کو ترکی کی حکمراں جماعت کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں اور عوام کی اکثریت نے سراہا تھا. تاہم بعض سیکولر حلقوں نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے 6 عیسوی میں تعمیر ہونے والی اس عمارت کو مسجد کا درجہ دینے کی توثیق کی تھی اور اسے مسلمانوں کے لیے کھولنے کے احکامات کے بعد 24 جولائی کو کئی عشروں بعد یہاں نماز جمعہ ادا کی گئی. جمعرات کو طیب اردوان نے آیا صوفیہ میں نصب کی گئی تختی کی نقاب کشائی کی, جس میں اسے آیا صوفیہ گرینڈ ماسک کا نام دیا گیا. ترکی میں مذہبی امور کے سربراہ علی ارباز نے آیا صوفیہ کے لیے 3 موزروں کی تقرری کا بھی اعلان کیا تھا, جن میں سے 2 کا تعلق استنبول کی مشہور سلطان احمد مسجد سے ہے. آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پر یونان, امریکہ اور کئی یورپی ملکوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا, جبکہ عالمی ثقافتی ورثے کے تحفظ کے نگراں ادارے یونیسکو نے بھی ترک حکومت کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. سن 1985 میں یونیسکو کی عالمی تاریخی مقامات کی فہرست میں شامل ہونے والا آیا صوفیہ بنیادی طور پر گرجا گھر تھا, جسے بعد ازاں خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا. ترک انقلاب کے بعد 1930 کی دہائی میں اسے میوزیم بنا دیا گیا تھا, جس کے بعد سے یہاں عبادت پر پابندی عائد تھی.
اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبریں. امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار مزید 1,100 سے زائد مریض دم توڑ گئے. دنیا بھر میں کرونا کے متاثرین کی تعداد 1,56,00,000 سے بڑھ گئی. اموات کا گراف 6,34,000 سے آگے نکل گیا. بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 49,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد کیسز کی کل تعداد 12,87,000 سے زیادہ ہو گئی۔ جنوبی ایشیا میں سب سے متاثرہ ملک بھارت بن گیا، جہاں اموات 30,600 سے بڑھ گئیں۔ براعظم افریقہ کا سب سے متاثرہ ملک جنوبی افریقہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 4,00,000 سے بڑھ چکی ہے۔ اب تک دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ٹیسٹ امریکہ میں رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 5,14,00,000 ہے۔ اس کے بعد 2,60,00,000 کے ساتھ روس ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر بھارت ہے، جہاں 1.5 کروڑ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54 مریض ہلاک اور 1,209 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 60 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 35,988 ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں وبا کی ابتدا کے بعد اب تک اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,225 ہو گئی ہے، جبکہ 24,573 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں چین کے سفیر یاو چنگ نے کہا ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کے ساتھ چین کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے لیے ہونے والی ریسرچ معلومات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں جمعرات کے روز ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے چینی سفارتکار نے کہا کہ 13,000 چینی ہنرمند اور 60,000 پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور ان کے بقول کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد سی پیک پر کام کرنے والے کسی بھی فرد کی ملازمت ختم نہیں کی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
چین کے سفارتکار کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں اطلاعات کے مطابق چین کی ایک دوا ساز کمپنی نے پاکستان کی قومی ادارہ صحت کو کرونا وائرس کے لیے تجرباتی طور پر تیار ہونے والی ویکسین کی آزمائش کے مرحلے میں تعاون کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے کسی عہدیدار نے چینی سفیر کے بیان پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے جمعرات کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت نے ایک قومی ویکسین ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جو ان کے بقول کرونا وائرس کی ویکسین کی جلد اور مساوی بنیادوں پر فراہمی کے لیے حکمت عملی وضع کرے گی۔ ادھر ڈاو یونیورسٹی کالج آف بایو ٹیکنالوجی کے پرنسپل ڈاکٹر شوکت علی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان کسی بھی سطح پر ہونے والا تعاون ان کے بقول ایک خوش آئند بات ہوگی۔ ڈاکٹر شوکت علی کے بقول پاکستان میں کرونا وائرس کی ویکسین کا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ان کے بقول یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ کسی نہ کسی سطح پر اس کے چین میں ہونے والے ٹرائل کے بارے میں تمام معلومات پاکستان کے طبی ماہرین کو حاصل ہوں۔
تو جو چائنیز ویکسین ہے ان کا تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جو میرے پاس ڈیٹا ہے تو وہ ایٹ لیسٹ فیز 1 ٹرائل جو ہے وہ تمام کی تمام ویکسین کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کلیئر کر چکے ہیں، وچ از سیفٹی ریلیٹڈ۔ تو آپ ظاہر افریقہ سے ریلیٹڈ ملٹی سینٹر ٹرائل کی طرف وہ جا رہے ہوں گے، تو آئی تھنک میرے خیال سے اگر اس کو تمام ڈیٹیلز وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر لیں، تو شوڈ بی اوکے ٹو گو اہیڈ، ایز لانگ ایز جو ہے وہ ہماری اتھارٹیز ان کو پڑھ لیں، ہمارے جو ہے وہ جو سائنٹیفک سرکلز ہیں وہ اس کو گو اہیڈ دے رہے، تو اٹ ول بی فیئر ٹو گو اہیڈ۔ اگر لوگ اس طرح ٹرائل کرنے سے ڈریں گے تو ظاہر ہے کوئی بھی ویکسین کینڈیڈیٹ کیسے آگے جائے گا۔
ڈاکٹر شوکت علی کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ چین میں کرونا وائرس کی ویکسین کا پہلا آزمائشی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ان کے بقول دوسرے آزمائشی مرحلے کے لیے مختلف رضاکاروں کی ضرورت ہوگی، اور ان کے بقول پاکستان اس میں شامل ہو سکتا ہے۔
they are looking for partners here in Pakistan to conduct clinical trials. اور ظاہر ہے it is not easy to find کیونکہ جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے، جو وہ اور ہر کنٹری جو ہے نا وہ چاہے گا کہ نا ڈیٹا پہلے ان کے ساتھ کمپلیٹلی شیئر کیا جائے، تو ہمیں اس میں احتیاط یہ برتنی ہوگی کہ جو ان کے طرف سے ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اس کو کیئرفلی انالائز کریں اور اپنی جو ہے وہ انشور کریں کہ سیفٹی ہمارے جو بھی جنرل پبلک جو بھی والنٹیئر اس سے ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں ان کی سیفٹی کو انشور کریں، اور دوسری طرف جو ہے نا ان کو یہ ڈرل جو ہے نا وہ ڈسکشن میں لے کے آئیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں ویکسین ڈیولپمنٹ کی یہاں پر پاکستان میں۔
ڈاکٹر شوکت علی کا مزید کہنا ہے یہ کسی بھی دوا کی آزمائش اور ویکسین کی آزمائش کے دوران حتمی اور مصدقہ نتائج کے لیے مختلف وقت درکار ہوتا ہے۔
بہت ساری ڈرگ ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے دیا اور دینے کے بعد یہ آبزرو کر لیا کہ بھائی ادھر جو ہے وہ پرسن ٹریٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، لیکن ویکسین کینڈیڈیٹ جب بھی اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو ویکسین کینڈیڈیٹ میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہوتی ہے، وہ یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ پرسن کو دیا گیا اس کے امیون سسٹم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور امیون سسٹم نے جو ہے پھر وہ جو ایکسپیکٹڈ برتھ تھا وہ کر لیا، یعنی اپنی اینٹی باڈیز ڈیولپ کر لیں یا جو ہے وہ میموری سیلس ڈیولپ کر لی اس کے اگینسٹ ڈیزیز کے اگینسٹ، تو اس کو دیکھنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے، وہ نیچرل ٹائم تو لگے گا ہی لگے گا۔
پاکستان اور چین کے درمیان ایک عرصے سے سیاسی، سفارتی اور مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے، لیکن ڈاکٹر شوکت علی کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری یا طبی شعبے میں تعاون پاکستان کے بھی مفاد میں ہوگا۔
امپورٹنٹ اس میں ایک فیکٹر جو میں نے کیپیسٹی بلڈنگ کا کہا تھا، اس میں دونوں طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ایک تو ویکسین کینڈیڈیٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور دوسرا یہ کلینکل ٹرائل کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہماری کبھی نہیں ہوگی۔ تو مے بی اس بار اگر ہم کام کریں، ہمیں اپنی اپرچونیٹیز کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ فائدے کی بات کریں کہ ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں، تو نمبر ون کیپیسٹی بلڈنگ ہے، بوتھ ان ڈیولپمنٹ آف ویکسین، پھر ڈوئنگ اے کلینکل ٹرائل، اور نمبر تھری کے وی بیکم اے پرائیورٹی نیشن۔ اگر ہمارے پاس اس کے ٹرائل ہو گئے ہوں گے تو ہمارا کانفیڈنس لیول ذرا اپ ہوگا اڈاپٹ کرنے کے لیے۔
دنیا بھر کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے خلاف مؤثر ویکسین کی تیاری کی کوششیں جاری ہیں اور کئی ممالک میں ویکسین کی آزمائش بھی شروع ہو چکی ہے، لیکن طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی ویکسین جو کرونا وائرس کی عالمی وبا کی روک تھام کے خلاف مؤثر ہو سکے، اس کی تیاری میں کئی سال کا عرصہ درکار ہو سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ریڈ کراس اور ہلال احمر کی بین الاقوامی فیڈریشن کے سربراہ جگن چپاگن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے لوگوں کی ہجرت پر شدید اثرات طویل عرصے تک جاری رہیں گے۔ نیوز ایجنسی اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزگار کے خاتمے اور فوڈ سیکیورٹی کے باعث لوگ سرحدیں کھلنے کے بعد نقل مکانی پر مجبور ہوں گے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 1,55,00,000 سے زائد ہے اور اس سے ہونے والی ہلاکتیں بھی 6,33,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ آج جمعے کے روز بھارت میں کرونا وائرس کے 49,310 نئے مریضوں اور 740 ہلاکتوں کی نشاندہی کی گئی، جو بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والا اب تک کا ریکارڈ اضافہ ہے۔ امریکہ کرونا وائرس کے متاثرین اور اموات کی تعداد کے اعتبار سے بدستور سر فہرست ہے، جبکہ برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث بے روزگار افراد کی ریکارڈ تعداد نے گزشتہ ہفتے کے دوران بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ محکمہ محنت کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز 1,400,000 افراد نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی، جو لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں کے باعث اپنے روزگار کھو بیٹھے۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی جماعت ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ مکانل کووڈ-19 کے متاثرین کے لیے $10 خرب کے امدادی پیکج کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت والا ایوان نمائندگان $35 خرب کے امدادی پیکج کی منظوری دے چکا ہے۔ ارب پتی امریکی تاجر اور مائیکروسافٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس نے کہا ہے کہ وبائی مرض کرونا وائرس پھیلاؤ میں ان کا کوئی کردار نہیں، سوشل میڈیا ان کے خلاف سازشی نظریات پھیلانے میں مصروف ہے۔ وسیم صدیقی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔
بل گیٹس نے جمعرات کو امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ وبائی مرض کے پھیلنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان سے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ان سازشی نظریات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر ان کے خلاف من گھڑت خبریں، مضامین اور توڑ مروڑ کر بنائی گئی تصاویر ہزاروں بار شیئر کی گئی ہیں۔ بل گیٹس کے بقول متعدد زبانوں میں پیغام رسانی کے لیے استعمال کی جانے والی ایپس کے ذریعے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب سے کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہے۔ بل گیٹس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ویکسینیشن اور الیکٹرانک مائکرو چپس کے ذریعے دنیا کی 15% آبادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بل گیٹس نے دنیا میں کسی بھی دوسرے ادارے کے مقابلے میں موذی امراض کی ویکسین خریدنے کے لیے زیادہ رقم ادا کی ہے تاکہ مریضوں کی جان بچائی جا سکے۔ بل گیٹس نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے لیے $25 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ان کی فاؤنڈیشن گزشتہ 20 برسوں سے ترقی پذیر ممالک کے عوام کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل $کروڑوں خرچ کر چکی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق فیکٹ چیک نے کرونا بحران کے آغاز سے اب تک انگریزی، فرانسیسی، اسپانوی، پولش اور چیک سمیت متعدد زبانوں میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم پر بل گیٹس مخالف درجنوں افواہوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ افواہوں میں بل گیٹس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بحران کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ویکسین کی فروخت سے رقم کمانا چاہتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ایک پروگرام نے دنیا بھر کے تقریباً 3 ارب غریب لوگوں کو کووڈ-19 کے بدترین اثرات سے بچانے کے لیے عارضی طور پر ان کی بنیادی آمدن کے مساوی رقم ادا کرنے کی ضمانت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس تجویز میں کہا گیا ہے کہ مالی مدد سے مستفید ہونے والے غریبوں کو گھروں میں رہنے کے قابل بنانے سے وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ، اسفر امام کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 1 ارب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کی روزانہ کی آمدن $1.90 ہے۔ تقریباً 2 ارب کے قریب دیگر لوگ غربت کی لکیر سے کچھ ہی اوپر ہیں، لیکن ان کے نیچے گرنے کا خطرہ ہے۔ ان میں سے تقریباً 70% لوگ غیر رسمی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، یہ سیلف امپلائڈ ہیں جنہیں تنخواہیں نہیں ملتی اور انہیں سماجی انشورنس اسکیموں کا تحفظ بھی حاصل نہیں۔ COVID-19 کے لاک ڈاؤن کے باوجود غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والے لوگ اپنے اور اپنے کنبوں کی کفالت کے لیے مناسب رقم کمانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ کے چیف اکنامسٹ اور اس رپورٹ کے سرفہرست مصنف جارج گرے مولینا نے وی او اے کو بتایا کہ بنیادی آمدن کی ضمانت دیے بغیر موجودہ بحران سے ان کے نپٹنے کے امکانات معدوم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھیں گے وہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ ایسے لوگ جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، معاش نہیں ہے، نہ آمدنی ہے، کنٹرول کرنے کی جو پالیسیاں ہیں وہ متغیر ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے۔ اگر وہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ کو وائرس کا پھیلاؤ نظر آئے گا، یہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک شیطانی چکر ہے اور ہمارے خیال میں اس شیطانی چکر کو توڑنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ یو این ڈی پی کا تخمینہ ہے کہ آئندہ 6 مہینوں تک 132 ترقی پذیر ممالک میں تقریباً 3 ارب غریب لوگوں کو عارضی طور پر بنیادی آمدنی کے مساوی رقم فراہم کرنے کے لیے 1.2 کھرب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ مولینا کا کہنا ہے کہ اس سال تقریباً 1.3 کھرب ڈالر کے مساوی رقم ترقی پذیر ملکوں پر بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے واجب الادا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان ممالک کو اپنے غریب لوگوں کو عارضی طور پر بنیادی انکم یا ٹی بی آئی کی ادائیگی کے لیے 1 سال تک بیرونی قرضوں کی ادائیگی کو مؤخر کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے قرضوں کی ادائیگی روکنے کے ایک جامع پروگرام پر زور دیا ہے، جس میں تمام نجی قرض دہندگان اور باضابطہ 2 طرفہ قرض دہندگان بھی شامل ہوں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ 1 سال کی مہلت ہوگی، لہٰذا آپ بینک کو 1 سال تک ادائیگی روک سکیں گے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی ٹی پی آئی کی ادائیگی ختم ہو جائے گی بینک کو ادائیگی شروع کرنا ہوگی۔ کئی ممالک پہلے ہی ٹیمپریری بیسک انکم یا عارضی بنیادی آمدن یا ٹی بی آئی کو متعارف کرانے کے لیے اقدامات اٹھا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ ٹوگو نے اپنے کیش ٹرانسفر پروگرام کے تحت تقریباً 13% آبادی میں 19.5 ملین ڈالر کی مالی امداد تقسیم کی ہے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ غیر رسمی سیکٹر میں کام کرنے والی خواتین کو ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برازیل اور کمبوڈیا نے حال ہی میں مالی آنت کے لیے لوگوں کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے۔ اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسپین نے حال ہی میں 8.5 لاکھ غریب خاندانوں اور 23 لاکھ افراد کے لیے 289 ملین ڈالر کی ماہانہ بجٹ کی منظوری دی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
چین نے امریکہ کو مغربی شہر چانگڈو میں قائم اپنا کونسل خانہ بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ چین کا یہ اقدام ایسے موقع پر سامنے آیا جب امریکہ نے منگل کے روز ہیوسٹن میں چینی کونسل خانہ 3 روز کے اندر بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ کاشف عوان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
چین کی وزارت خارجہ نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے غیر منصفانہ اقدام کے خلاف چین نے جائز اور ضروری قدم اٹھایا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارت، کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات، جاسوسی کے الزامات، ہانگ کانگ میں نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ اور چین کے ایغور مسلمانوں کے حقوق کے معاملے پر دونوں ملکوں میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان موجودہ تعلقات کی صورتحال وہ نہیں جس کی چین خواہش رکھتا ہے، اور اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ پر ایک مرتبہ پھر زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غلط فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور 2 طرفہ بات چیت کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سفارت خانے کے علاوہ 5 مختلف شہروں میں کونسل خانے ہیں، جن میں شنگائی، شنیانگ، ووہان، چونگزو اور چینگڈو شامل ہیں۔ امریکہ کا چین کے غیر مختار علاقے ہانگ کانگ میں بھی ایک کونسل خانہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے منگل کو ہیوسٹن میں چینی کونسل خانے کو بند کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ چین کے ایجنٹس ٹیکساس میں میڈیکل اور دیگر ریسرچ چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو امریکہ کی جانب سے عائد کردہ الزامات کی تردید کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا پل اب ٹوٹ چکا ہے، امریکہ کو کونسل خانہ بند کرنے کا جواب دیا جائے گا۔
چین نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں رہائش پذیر لوگوں کے اوورسیز برطانوی پاسپورٹ قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ ہانگ کانگ طویل عرصے تک برطانیہ کی کالونی رہا ہے اور وہاں کے شہریوں کو بیرون ملک مقیم برطانوی شہری پاسپورٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ چین نے یہ دھمکی برطانیہ کی جانب سے اپنی سابقہ کالونی ہانگ کانگ کے لوگوں کو شہریت دینے سے متعلق قوانین کو نرم کرنے کے فیصلے کے رد عمل میں دی۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے اس ہفتے کہا تھا کہ ہانگ کانگ میں جنہیں اوورسیز برٹش پاسپورٹ دیے گئے تھے ان کے لیے خصوصی ویزے کا اجرا شروع کیا جا رہا ہے جو بعد ازاں برطانوی شہریت میں تبدیل ہو سکے گا۔ تاہم چین اس پالیسی کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کر رہا ہے کہ یہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ لندن کے اس فیصلے سے ہانگ کانگ کے تقریباً 30 لاکھ شہریوں کی برطانیہ میں آباد ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ بیجنگ کی جانب سے ہانگ کانگ میں نئے سیکیورٹی قوانین کے نفاذ کے بعد کیا۔ جمہوریت کے سرگرم کارکنوں کو خدشہ ہے کہ سیکیورٹی کے نئے قوانین سے ان آزادیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جس کا وعدہ 1997 میں یہ علاقہ چین نے اپنی تحویل میں لیتے وقت کیا تھا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی قانون کے نفاذ سے ان شرائط کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو ہانگ کانگ کی چین کو حوالگی کے 1984 کے معاہدے میں طے کی گئی تھیں۔ لندن میں قائم چین کے سفارت خانے نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ چین برطانیہ پر زور دیتا ہے کہ وہ یہ حقیقت تسلیم کرے کہ ہانگ کانگ چین کو واپس کیا جا چکا ہے اور وہ ہانگ کانگ کے قومی سلامتی کے قانون کا معروضی صورتحال میں جائزہ لے اور اپنی غلطیوں کو فوری درست کرے۔ ایران کے ایک مسافر بردار طیارے میں سوار متعدد مسافر شام کی حدود سے گزرتے ہوئے اس وقت زخمی ہو گئے جب پائلٹ نے ایک امریکی جنگی طیارے کو دیکھ کر اپنے جہاز کی اونچائی میں اچانک تبدیلی کی۔ عدیل احمد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ایرانی جہاز کے پائلٹ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ اقدام دونوں جہازوں کو آپس میں ٹکرانے سے روکنے کے لیے کیا ہے، جبکہ امریکی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کا جنگی جہاز ایرانی طیارے سے محفوظ فاصلے پر تھا۔ ایران کے سرکاری خبر رسا ادارے اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کا مسافر بردار طیارہ مہان ایئر کا تھا جو جمعرات کو تہران سے بیروت جا رہا تھا۔ ایرانی طیارے کے پائلٹ نے مسافر طیارے کی اونچائی امریکی F-15 طیارے کو دیکھ کر اچانک تبدیل کی، جس کے باعث جہاز میں سوار کچھ مسافر جہاز کی چھت سے ٹکرائے اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے ایک مسافر کا بیان بھی جاری کیا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جب پائلٹ نے جہاز کی اونچائی میں تبدیلی کی تو کیسے اس کا سر جہاز کی چھت سے جا ٹکرایا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے ایئرپورٹ کے سربراہ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ بیروت پہنچنے پر ماہان ایئر کے طیارے میں سوار تمام مسافروں کو صحیح سلامت جہاز سے اتارا گیا، البتہ ان میں سے کچھ افراد کو چوٹیں بھی آئی ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے، جو اس خطے میں امریکی فوجیوں کے معاملات دیکھتی ہے، اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ F-15 ایئر کرافٹ ایرانی مسافر بردار طیارے کا جائزہ لے رہا تھا جب وہ شام کے علاقے التنف میں اس کے قریب سے گزرا۔ خیال رہے کہ التنف نامی علاقے میں امریکہ کا ایک فوجی اڈہ بھی قائم ہے۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن بل اربن نے کہا ہے کہ ان کا F-15 طیارہ ماہان ایئر کے مسافر بردار جہاز کا معمول کے مطابق جائزہ لے رہا تھا اور وہ اس سے 1000 میٹر کے محفوظ فاصلے پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ التنف میں موجود اتحادی فوجوں کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جب F-15 طیارے نے ماہان ایئر کے مسافر بردار طیارے کی شناخت کر لی تو جنگی طیارہ مسافر بردار جہاز سے دور چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل بین الاقوامی قانون کے عین مطابق انجام دیا گیا۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ مسافر طیارے کے پائلٹ نے جب جنگی جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور انہیں محفوظ فاصلہ قائم رکھنے کا کہا تو انہوں نے اپنی پہچان امریکی کے طور پر کرائی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے کہا ہے کہ اس معاملے پر تمام قانونی اور سیاسی اقدامات کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ چند سالوں سے کشیدگی عروج پر ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ماہان ایئر لائن پر یہ الزام بھی لگاتے رہے ہیں کہ وہ اپنے طیاروں میں ایران کے حمایت یافتہ گوریلا فائٹرز کے لیے اسلحے کی ترسیل کرتے ہیں اور پھر وہ جنگجو شام اور دیگر علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہیں۔ امریکہ نے 2011 میں ماہان ایئر پر پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ امریکہ نے موقف اپنایا تھا کہ یہ ایئر لائن ایران کی پاسداران انقلاب کو معاشی مدد دیتی ہے۔
اور آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر انگلینڈ روانہ ہو گئے ہیں۔ عدیل احمد تفصیل بیان کرتے ہیں۔
محمد عامر کرونا وائرس کے 2 ٹیسٹ منفی آنے کے بعد جمعے کی صبح لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے، جو وہاں پہنچ کر چند روز قرنطینہ میں رہنے کے بعد ٹیم کو جوائن کریں گے۔ محمد عامر کے انگلینڈ میں بھی کرونا وائرس کے 2 ٹیسٹ ہوں گے جن کا منفی آنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ محمد عامر نے اپنے بچے کی متوقع ولادت کے باعث دورہ انگلینڈ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انگلینڈ میں موجود پاکستانی ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رعوف کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے محمد عامر کو انگلینڈ طلب کیا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آئندہ ماہ 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔ محمد عامر ٹیسٹ کرکٹ سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور وہ دورہ انگلینڈ کے دوران صرف T20 سیریز میں ہی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ محمد عامر تجربہ کار بالر ہیں، اس لیے انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان کے بقول محمد عامر وائٹ بال کرکٹ کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں، اگر عامر کی کارکردگی بہتر ہوئی تو انہیں ٹیم میں کھلایا جا سکتا ہے۔
خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
وینزویلا کے لوگ ایک غیر قانونی حکومت کے تحت بدستور مصائب برداشت کر رہے ہیں، جس نے جمہوری اداروں کو برباد کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں نکولس میڈورو کی حکومت نے وینزویلا میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے امکان کو ناکام بنا کر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط بنانے کے لیے کارروائی کی ہے۔ میڈورو حکومت کے زیر کنٹرول سپریم کورٹ نے حال ہی میں حکومت سے وابستہ نئی قومی انتخابی کونسل نامزد کی ہے، جس سے اس کونسل کی خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا آئینی اختیار سلب ہو گیا ہے۔ غیر قانونی انتخابی کونسل نے پھر یہ اعلان کیا کہ نئی قومی اسمبلی کے لیے انتخابات 6 دسمبر کو ہوں گے۔ وینزویلا کا قانون ساز ادارہ واحد سرکاری ادارہ ہے جس پر میڈورو کا کنٹرول نہیں ہے، اور اس وقت اس کی قیادت وینزویلا کے اپوزیشن رہنما اور عبوری صدر وان گوائیڈو کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ایک بیان میں میڈورو کی کٹ پتلی قومی انتخابی کمیٹی کی اس بات پر مذمت کی ہے کہ اس نے میڈورو حکومت کے لیے بنیاد فراہم کی ہے کہ وہ وینزویلا کے عوام کی رضامندی کے بغیر غیر قانونی طور پر اقتدار پر براجمان رہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ناجائز سپریم کورٹ ٹی ایس جے نے 3 بڑی سیاسی اپوزیشن پارٹیوں کی اصل حیثیت کو ختم کر کے ان کی قیادت کو میڈورو کے حاشیہ برداروں کے سپرد کر دیا۔ کٹ پتلی اپوزیشن پارٹیوں کی تشکیل میڈورو کے اس منصوبے کی ایک اور کڑی ہے، جس کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ وینزویلا کے لوگوں کو مستقبل کے کسی بھی الیکشن میں جس کی وہ نگرانی کرتے ہیں اپنی پسند کا اختیار ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا ہے کہ میڈورو کی جعلی سینٹرل الیکشن کمیٹی اور ناجائز سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آزادانہ اور منصفانہ جمہوری انتخابات کے ذریعے وینزویلا کے لوگوں کو اپنے سرکاری عہدیداروں کے انتخاب کے لیے ناقابل تنسیق حق سے محروم کر دیا جائے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اعلان کیا کہ وینزویلا کے لوگ اور بین الاقوامی برادری جعلی کارروائیوں کے نتیجے کو قبول نہیں کرے گی۔ ایسے تمام لوگوں کو جو وینزویلا کے عوام کو ان کے جمہوری اور انسانی حقوق سے محروم کرنے کے لیے ساز باز کرتے ہیں، انہیں بین الاقوامی برادری جواب دہ بنا سکتی ہے۔ امریکہ نے ایک جمہوری خاکہ تیار کیا ہے جسے وینزویلا کے لیے عبوری جمہوری ڈھانچہ کہا گیا ہے۔ اس میں ایک وسیع البنیاد ہنگامی حکومت کا قیام شامل ہے، جو فوری طور پر انسانی مسائل پر توجہ دے سکے اور آزادانہ اور منصفانہ صدارتی الیکشن اور قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا اہتمام کر سکے، اور ساتھ ہی وینزویلا کے حوالے سے تعزیرات کو اٹھائے جانے کا راستہ ہموار کر سکے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کے عوام کے ساتھ بدستور کھڑا رہے گا جو اپنی آزادی کے متمنی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ نیوز شو سن رہے ہیں. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ تمام ملکوں نے سخت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو کرونا وائرس کی وبا مزید پھیل جائے گی. عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو بندشوں کے ایک مرحلے کے بعد مزید پابندیوں سے حل نہیں کیا جا سکتا. اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی وبا کے نتیجے میں عالمی سطح پر 500,000 سے زیادہ اموات ہو چکی اور کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,30,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اس صورتحال پر عالمی ادارہ صحت ایک نئے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے.
Let me be blunt.
مجھے دو ٹوک الفاظ میں کہنے دے. بہت سے ممالک غلط سمت میں جا رہے ہیں.
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جسمانی فاصلے، ماسک پہننے یا بیمار ہونے کی صورت میں گھر میں رہنے جیسے بنیادی اقدامات کے بغیر اس عالمی وبا کو کنٹرول کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے.
یہ خراب سے خراب تر ہو رہا ہے.
یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب WHO نے 24 گھنٹوں میں 230,000 سے زیادہ نئے کیسز درج کیے جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ان کیسز میں 80% لوگ صرف 10 ممالک سے ہیں اور نصف سے زیادہ نئے تصدیق شدہ کیسز امریکہ اور برازیل سے ہیں.
کنٹریز ان ممالک نے جو اقدامات اٹھائے تھے اور جن سے صورتحال کنٹرول میں تھی اور فیصلہ کن طور پر بہتری کا سبب تھے اب وہ لاگو نہیں ہو رہے اور ہم یہ صورتحال امریکی ممالک، جنوبی ایشیا اور افریقہ کے متعدد ملکوں میں دیکھ رہے ہیں.
افریقہ میں بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے کے مطابق افریقہ میں سب سے زیادہ یعنی 3,00,000 مصدقہ کیسز اور 4,000 اموات جنوبی افریقہ میں رپورٹ ہوئی ہیں. ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے داخلے میں ہونے والے اضافے کے دوران ہی جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راماپوسا نے قوم سے خطاب کیا.
اب ہم روزانہ 12,000 سے زیادہ نئے کیسز ریکارڈ کر رہی ہیں. یہ دن کے ہر گھنٹے میں 500 نئے انفیکشن کے برابر ہے.
صدر نے شراب کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے تاکہ شراب کی وجہ سے ہونے والے حادثات کے باعث ہسپتالوں میں داخلے میں کمی ہو اور اس کے ساتھ ہی رات کے کرفیو کا بھی حکم دیا ہے. اس کے علاوہ صدر نے تمام شہریوں کے لیے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے. امریکہ میں متعدد ریاستیں کاروباری بندش ختم کرنے کے فیصلوں پر نظر ثانی کر رہی ہیں. کیلیفورنیا میں گورنر گیون نیوزوم نے ریاست بھر میں شراب خانوں اور ریسٹورینٹس میں اندر کھانا فراہم کرنے پر پابندی لگا دی ہے. اس کے علاوہ انتظامیہ نے سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹیز میں گرجا گھروں، جمز اور ہیئر سیلونز کو بھی بند رکھنے کا حکم دیا ہے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں داخلے میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم پورے کیلیفورنیا میں انتہائی نگہداشت کی وارڈز میں بستروں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں کیلیفورنیا میں ہی مثبت کیسوں کی شرح میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے.
It's an increase in the rate of positivity here in the state of California.
ایک سلون کے مالک کا کہنا ہے کہ نیا حکم نامہ نہ صرف اس کو متاثر کرے گا بلکہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے.
اگر ہم اتنا نہیں کما پاتے کہ کرایہ ادا کر سکیں تو اس سے دکانوں کے مالکان کو بھی مشکلات میں اضافہ ہوگا، لہٰذا ہر کسی کو پریشانی ہوگی اور پھر جب ہم نہیں کما رہے تو اس سے ہمارے خاندان بھی مسائل کا شکار ہوں گے.
عالمی ادارے نے اس ہفتے اس معاملے پر بھی بات کی.
We need to reach a sustainable situation.
ہمیں ایک پائیدار صورتحال تک پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں ہمارے پاس پوری طرح سے اپنی زندگی میں رکاوٹ ڈالے بغیر، ایک لاک ڈاؤن سے دوسرے لاک ڈاؤن تک جائے بغیر اس وائرس پر کنٹرول رہے. اس سے معاشروں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے.
اور اب تک دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح کی ناکامی یا کامیابی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مریم اڈیالو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ.
دنیا کے ہر ملک کی طرح امریکہ میں بھی وبا کے خطرے کے پیش نظر اسکول کھولنا والدین اور اسکولوں دونوں ہی کے لیے ایک مشکل سوال بن گیا ہے. طلبہ، والدین اور اسکولوں کی پریشانی کی وجہ جانیے سبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں.
گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے میں کچھ ہی ہفتے رہتے ہیں، تاہم امریکی تعلیمی ادارے گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے بند ہونے سے پہلے ہی کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر بند کر دیے گئے تھے.
فیملی کے ساتھ زیادہ وقت مل رہا ہے لیکن دوستوں سے آمنے سامنے نہ مل پانا عجیب سا لگتا ہے.
جہاں موسم گرما کی یہ تعطیلات پہلے کبھی کی بھی چھٹیوں سے بہت مختلف ہیں، امریکی طلبہ کے گھرانوں میں ایک اہم سوال زیر بحث ہے. اسکول کھلنے اور آپشن دیے جانے کی صورت میں کیا بچوں کو اسکولز بھیجا جائے یا آن لائن تعلیم کے آپشن کا انتخاب کیا جائے؟
بچوں کو ایسے کسی بھی سیٹ اپ میں بھیجنا جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ فالو نہیں ہو پائے گی، جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے ڈفرینٹ فیملیز کے، کافی رسکی لگتا ہے. اور ایز اے پیرنٹ اینڈ ایز اے ڈاکٹر آئی تھنک وہ لاسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے.
فرینڈز،
اسکول میں زیادہ پڑھائی، زیادہ دوست، نئے ٹیچرز اور سب کچھ نیا ہوگا.
جبکہ آرنف کو جہاں اپنے دوستوں سے ملنے کی خوشی ہے، وہیں یہ خوف بھی کہ کہیں وہ کرونا وائرس گھر نہ لے آئے.
مجھے اپنے گھر والوں اور گھر کے بڑوں کے مرنے سے ڈر لگتا ہے.
ڈاکٹر شبی کہتی ہیں اساتذہ اور والدین کی میٹنگز میں بہت سی تجاویز سامنے آئی ہیں.
بیچز میں بچوں کو بلایا جائے، جس آلٹرنیٹ ڈے بلا سکتے ہیں، 3 دن بچہ ہوم اسکول ہو سکتا ہے، 2 دن بچہ اسکول جا کے اٹینڈ کر سکتا ہے.
شبی کوشک اور ان کے شوہر دونوں ڈاکٹرز ہیں. بیبی سٹرز کے اس خدشے کے سبب کہ کہیں ان ڈاکٹر سے کرونا کا وائرس انہیں نہ لگ جائے، موسم گرما کی ان تعطیلات میں اس خاندان کو اپنے بچوں کے لیے بیبی سٹرز ڈھونڈنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا ہے. میکنزی اینڈ کمپنی کی رپورٹ کے مطابق 2.68 کروڑ لوگ یعنی 16% امریکیوں کے کام پر جانے اور ان کے بچوں کے اسکول لوٹنے میں ربط ہے.
یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکی اقتصادی ترقی میں اسکولوں اور چائلڈ کیئر کا ایک بڑا حصہ ہے. نیشنل سینٹر فار ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس کے مطابق اس سال ایلیمنٹری، مڈل اور ہائی اسکولز میں 5.5 کروڑ سے زیادہ بچے پڑھیں گے، جبکہ 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا روزگار تعلیم کے سیکٹر کے ساتھ جڑا ہے.
لیکن موجودہ صورتحال میں معمول کی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے تعلیمی اداروں کا کھولنا آسان فیصلہ نہیں، اور امریکہ کے 98,000 پبلک اسکولوں کے سپرنٹینڈنٹ سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اسکول کھولنے کی ذمہ داری ان پر ہے.
ہمارے بہت سارے اساتذہ اور والدین آن لائن آپشن مانگ رہے ہیں، سماجی فاصلہ 3 فٹ یا 6 فٹ کا ہو، اور کیا اکٹھے کھانے پینے یا کھیل کھیلنے جیسی سرگرمیاں ہونی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں اتفاق رائے نہیں. تو اسکول اگر سپٹمبر میں کھلیں گے بھی تو بہت مختلف طریقے سے.
جہاں سپرنٹینڈنٹ جیسن ہیرس اس بارے میں پر اعتماد نہیں کہ ان کے اسکولز اپنی عمارتیں ستمبر میں کھول پائیں گے یا نہیں، ان کے زیر انتظام وسائل کی کمی کا شکار اسکولز جیسے تعلیمی اداروں کے لیے 100% آن لائن تعلیم بھی پرفیکٹ آپشن نہیں. ان کے اسکول ڈسٹرکٹ میں زیر تعلیم 1,000 بچوں میں سے 300 بچوں کے پاس کمپیوٹرز نہیں اور 40 کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں.
اس کے لیے ایک آن لائن پروگرام کی ضرورت ہے جس میں لاکھوں ڈالرز اور پیشہ ورانہ مہارت کے سینکڑوں گھنٹے لگیں گے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں، اور وقت بہت کم ہے. صرف 6 ہفتے رہ گئے ہیں اور ہم فاصلے سے تعلیم دینے کے لیے تیار ہونے سے بہت دور ہیں.
اور موریسویل بورو جیسے اسکول اگر نہیں کھل پاتے تو ان کے لیے صدر ٹرمپ کا یہ بیان کہ وقت پہ نہ کھلنے کی صورت میں ان کی فنڈنگ روک دی جائے گی پریشانی بڑھا رہا ہے.
اگر ہمیں اسکول بند کرنا پڑتے ہیں تو والدین کام پر نہیں جا سکیں گے، اور پھر کھانا مانگنے والوں کی قطاروں میں اضافہ ہوگا.
تمام پریشانیوں سے پرے جہاں بہت سے طلبہ اسکول جانے کے لیے پر امید ہیں، وہیں یہ ہائی اسکولرز جنہوں نے کئی مہینے اپنی گریجویشن کا انتظار کیا آج بہت خوش ہیں.
ہمیں خوشی ہے کہ ہماری گریجویشن ہو رہی ہے، اگرچہ یہ آئیڈیل صورتحال نہیں، لیکن ہم اسے بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں.
سماجی فاصلے کے ساتھ ہونے والی اس گریجویشن کے طلبہ وبا کے باوجود اپنے مستقبل کے لیے پر امید ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکا، وارہیز، نیو جرسی.
امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کچھ بڑے شہر کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جہاں حکام موجودہ احتیاطی تدابیر کے مقابلے میں اب زیادہ سخت اقدامات اٹھانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں. بعض سرکاری عہدیدار مجبوراً ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں پہلے وہ جن سے کترا رہے تھے. نیلوفر مغل تفصیل بیان کرتی ہیں.
امریکہ بھر میں وفاقی اور مقامی حکومتوں کو کرونا کی وبا کے تیز پھیلاؤ کو روکنے کے چیلنجز کا سامنا ہے. ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے میئر کا کہنا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عوام کو گھر پر رہنے کی ہدایات دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں. ان کے مطابق لاس اینجلس شہر میں کاروباروں کو قبل از وقت کھول دیا گیا تھا. ادھر ریاست کے گورنر نے ریسٹورانٹس کے اندر کھانا کھانے پر پھر سے پابندی لگا دی ہے. گزشتہ ہفتے ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے میئر نے کرونا کیسز میں اضافے کے بعد 2 ہفتے مزید شٹ ڈاؤن کی تجویز پیش کی. فلوریڈا کے میامی بیچ علاقے میں پولیس نے ہفتے کی رات ایک نیا کرفیو نافذ کیا.
ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جگہ جلدی بند کرنے سے لوگ پارٹیز کم کریں گے اور اپنے گھروں یا اپنے ہوٹل واپس جا سکیں گے، اور اس سے ان کے ارد گرد اور ہمارے شہر کے لوگ محفوظ رہ سکیں گے.
کانگریس میں میامی بیچ کی نمائندگی کرنے والی ڈونا شلیلا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہیں.
یہ مکمل طور پر قابو سے باہر ہے، ہمیں فلوریڈا کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے گورنر سے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، اور ہم نے اس سے بھی آسان کام کرنے کو کہا ہے، اور وہ یہ کہ سب کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے.
बढ़ते हुए कोरोना केसेस से वो गवर्नर्स भी मास्क पहनने के लाजमी अहकाम देने पर मजबूर हो गए हैं, जो पहले इस बारे में हिचकिचाहट का शिकार थे।
हमने रियासत भर में मास्क पहनना लाजमी करार देने का मजीद इकदाम उठाया है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा करने से हमारे अस्पतालों पर दबाव कम हो सकता है, इससे केसेस में कमी लाने की उम्मीद मिल सकती है।
सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मुल्क भर में मास्क पहनने का हुक्म नहीं दे रहे हैं। इतवार के रोज फॉक्स न्यूज के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने इस वबा के इब्तदाई दिनों में मास्क से मुतालिक मुतजाद मशवरों का हवाला दिया।
हर कोई कह रहा था कि मास्क मत पहनो, फिर अचानक सबको मास्क पहनना पड़ा, और जैसा कि आप सब जानते हो कि मास्क भी परेशानी का सबब बनता है। मैं मास्क पहनने पर यकीन रखता हूँ, मेरे ख्याल में मास्क बेहतर है, लेकिन मैं इसका फैसला गवर्नर्स पर छोड़ता हूँ।
वायरस के माशी नतायज से निमटने के लिए कांग्रेस की तरफ से इस हफ्ते एक और कोरोना वायरस स्टिमुलस पैकेज पर काम की तवक्को है। अमेरिकी कानून साजों पर दबाव है कि वो तेजी से काम करें, क्योंकि उनकी अगस्त की छुट्टी करीब आ रही है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो खत्म हुआ। बेहजत जिलानी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।